رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صلوات الله. الله سبحانه وتعالى in Surah Bani Israel talks about the concept of giving excellence to the human beings over all the creations that he has in this universe. The insan has been given the status of Ashraful Makhluqat. And we have been looking at this theme and this concept in the light of the ayat from Surah Ahzab, Surah number 33, ayat 35, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about 10 qualities which I have considered to be the steps towards perfection. All human beings in this dunya go through a journey whether we like it or not. And this journey of life is actually nothing but a journey where we seek perfection and kamal. How do we reach to that level? That is in our own hands. In this ayat we see the guidance that these are the qualities that we have to work on, and each one of this fadilat or virtue in a human being has different levels within itself. And that ayat in Quran, which is our guide in this discussion, is an ayat where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the 10 things. Let me just give the listing of that, where he talks about innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sadiqin wal sadiqat wal sabirin wal sabirat. The ayat goes on. Allah subhanahu wa ta'ala talks about Islam, then Iman, then obedience and itaat. Then he talks about truthfulness and sidq. Then he talks about sabr and patience. Then he talks about this issue of humility and to be humble. Then he talks about the issue of being charitable towards others. Then he talks about the concept of fasting and the concept of chastity. And finally he ends with the concept of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. At the end he says, وَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. All those people who have these qualities, Allah says, he has prepared for them ajr and maghfira in the hereafter. Salawat pranayin parah. In In our discussion, we already covered the first step, which is about Islam, and the various dimensions and levels of Islam. And last night, we looked at the second issue, which is the second step towards perfection, and that was the issue of Iman. Let me just summarize that when we talk about Islam and then Iman, as step one and then step two, the Islam, which is really a virtue and a fadilat, is just the beginning of the journey. That is actually just the first step. That is not the end of it. Islam is only good for us in this dunya. It is the second step, which is known as Iman, which can give us the zamanat and guarantee of najat and salvation in the hereafter. So Islam is actually what provides safety for us in this dunya, and Iman is what provides us the salvation in the hereafter. The second issue where I would like just summarize to connect with last night's majlis is the issue of Iman itself. What is Iman? And we looked at the perspective that Iman is something which is opposite of nifaq. You have Islam, and the zid of Islam is kufr. Then you have Iman, and the opposite of Iman is nifaq. And according to Rasulullah himself, if you would like to see the sign of a person who is a mu'min or a munafiq, you have to look at the heart of the individual and see whether this person has the love of Ali or hatred towards Ali. One becomes a sign of Iman, the other becomes a sign of nifaq. And this concept that when we talk about Islam and Iman, again, Islam is a verbal issue. You know, the place of Iman is our tongue, where we say, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Whereas Iman is not the issue of verbal declaration, it is actually conviction in our heart. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Hujarat in two places. And just one ayat again, وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah has liked Iman for you. He had made it good for you. وَزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah has made Iman an adornment of your hearts. So Islam is here, whereas Iman is in there. So let us now move on to this discussion a little bit more. Instead of going to the third step directly, I still have a few things to discuss about the Iman itself. Salawat Pradhan Ek Barat. What is Iman? Who is a mu'min? Again, we go to the same ayat. Well, Allah addressed the Baddu Arabs who had come to Medina, that you are Muslims, but you are not mu'min. And then he defines, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَعَبُوا. That mu'mineen are those who believe in Allah and Rasul, ثُمَّ لَمْ يَرْتَعَبُوا. Their belief in Iman and Aqeedah is of a type, ثُمَّ لَمْ يَرْتَعَبُوا, they have no doubts about it. So if you have shak and raib and doubt, that is not Iman. Iman is where there is no shak, no doubt, no raib at all. And so we can say by looking at this, and I'm just moving very quickly from one step to another, that you can replace the word Iman with Yaqeen. Iman and Yaqeen becomes same thing then. If you have Yaqeen, there is no doubt. If you have Yaqeen, it means you have Iman. But what is Yaqeen? And again, going very quickly through this process, Yaqeen actually is a level where we reach to the perfection as far as our belief and understanding of an issue is concerned. There are five levels. Number one, if I, for example, discuss anything, if I don't know anything about an issue, then my knowledge is 0%. That level is known as jahl, ignorance. Then you go to a stage where you have only 25% knowledge about that issue. This is known as wahm. You don't have 100% knowledge. It's only 25%. So you're not jahil. You have some ideas about it. But then you reach to a stage where your information about that issue reaches to a stage where you are 50-50. Maybe it is there, maybe it is not there. This is the state of shak. You are not sure that this is there or it is not there. This is doubt. Then your knowledge reaches to the level of 75%. This is known as zan. In Urdu we call it guman also. Probability. Probably it is this way. This is where you are saying you are not 100% sure, but maybe 75% you are sure about it. Then you reach to the end of the process, where when somebody asks you something, you say, I'm 100%, I have the knowledge on this issue. When you say 100%, that is the level of yaqeen. So when we are talking about the concept of iman, means there is no shak, which means there is yaqeen. And yaqeen means your level of information and ilm about that issue has reached to the 100% level. And that is the meaning of yaqeen. Now, that is why you will see in Islam when we talk about aqeedah, because iman has to do with our belief. And when it comes to aqeedah, especially in the Shia madhab, there is an emphasis that we divide Islam into two parts. One is the aqeedah and one is the amal. When it comes to amal, you are allowed to do taqleed. If you are not a mujtahid by yourself, then you do the taqleed of a mujtahid in your amal. But when it comes to aqeedah, you will see all the mujtahideen who ask you to do taqleed in fiqh and in amal. When it comes to usul deen, they say taqleed is haram. You cannot say, I believe in God because my father said that. You cannot say, I believe in Rasulullah as the Nabi because my grandfather said that. You cannot say, I believe in Imam Ali as the Imam and the first Khalifa just because, you know, everybody else in my community believes in that way. No, on the issue of aqeedah, because that is the issue of iman, you should have this yaqeen. And that is why the emphasis is there in Shia madhab, that when it comes to the matters of aqeedah, taqleed is haram, you must do tahqeeq. You must study about it. Of course, we don't expect everyone to reach to the level of the great, you know, philosophers and the mujtahideen and the ulama, no. But everyone in his own level or his own level have to really think about these issues to attain that yaqeen and itmi'inan in their heart, in their beliefs and itiqadat. Salawat pranay para. Let me just give you one example. There was one day Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, was passing by in a alley in Medina, and he saw an old Muslim lady, you know, she was working, you know, spinning this wool, charkha kaat rahi thi. And Rasulullah just thought about it, and you know, he stopped there and he asked her, how do you know that there is God? She's a simple old lady, probably never been to school, doesn't have any certificates to show. She just stopped that spinning wheel, moved her hand from it, and she said, just as I know that this wheel cannot spin without my hand, I know this system cannot run without the one who has created it. She didn't have to go to a house of ilmi and qom or mazhab or a religious madrasa. She didn't have to go to the university to become a nuclear scientist to understand that yet God exists. But she had yaqeen on her level. And that is what is important when we talk about usul deen. That every Shia must have this yaqeen when we talk about itiqadat and the issue of iman. Taqleed is not accepted there. And on this issue you must ask. If you don't know, ask. Question. Questioning even i'tiqadat is not a problem. Because by questioning you reach to the right conclusion. If you don't get the answer from one person, ask the another one. Go and do your own research, study the books, until you come to the state of yaqeen about your belief in the Shia Madhab. And don't be afraid if some of the ulama don't answer and say, chup, tumhe sawal karne ka haq nahi hai. If the malaika can ask Allah subhanahu wa ta'ala about his decision of making a human being his khalifa on the earth, why can't I ask somebody about it? And so this process of questioning is there, allowed in Islam. If malaika can question Allah subhanahu wa ta'ala, of course with all due respect and everything, and you know there is an adab of asking questions. And so this process is very important in our deen and madhab, to attain that iman which is actually equal to the concept of yaqeen and conviction. Salawat from Naik Bara. Just to look at the importance of this, inshallah all of you in the month of Ramadan recite this daily du'as of the Maha Ramadan. And we have this very good treasure of du'as from the Ahlul Bayt. If you look at the du'as that we have for the last 10 days of the month of Ramadan, you will see that the preamble of the du'a changes, but the content of what you are pleading from Allah subhanahu wa ta'ala, what you ask from Allah subhanahu wa ta'ala is same. And there you will see our imams are teaching us the first thing that you have asked for every last ten nights of the month of Ramadan, أن تهب لي يقينا تباشر به قلبي. Wallah, give me the yaqeen which stays in my heart. Allah says iman is an issue not of tongue, it is an issue of heart. The dua says, Wallah, give me a yaqeen which stays in my heart. Wa imanan yudhibu shakka anni. And Allah, give me an iman which get rid of the doubts from me. And so this is a very, very important issue. We need to have an iman where you have yaqeen, and when there is no doubt and there is no shak at all in our i'tiqadat. Salawat upon Naik Bara. Even about our concept of vilayat, Ali is not going to accept you as his Shia if you say, oh, maybe you are the first one. As soon as you say maybe, it means it is 75% or 50%. Ali wants a Shia who is absolutely sure about his vilayat. In the battle of Jamal, just think about the timing and the place. The fight is going on. You know, we have this luxury of sitting there 1400 years after the event, studying about Jamal and making conclusions and judgment about both sides. But think about it, if you were there, you see on one side you have Ali, the son-in-law of the Prophet, the cousin of the Prophet, with prominent Sahaba and even relatives of the Prophet. On the other side you see the wife of the Prophet, other prominent Sahaba. As an ordinary person, you really get confused. Is the haq over here, or is the haq over there? In that battle of Jamal, somebody came to Amir al-Mu'mineen at the time from his group, and he says to Ali that, oh Ali, I am confused here. I don't know what is haq and what is batil. The ashab became very angry. You don't know the time and place to ask questions? Ah, jang ho rahi hai, tum sawal kar raho. This is where we see the greatness of Amirul Mu'mineen. He says, hold on. I don't want anyone to fight for me if he is in the state of shak. Let this person, you know, deal with his doubts and come to a conclusion before he comes to help me. And the answer he gave was a so powerful statement based on wisdom, that according to Dr. Taha Hussain, one of the prominent Sunni scholars of Egypt in this century. He says, you know, if Nahj al-Balagha didn't have anything other than this statement, still you could call that book Nahj al-Balagha. And what was the answer? Ali says, O person, you are so much confused. You are comparing haqq and batil to individuals and personalities. اعرف الحق تعرف حق أهله وعرف الباطل تعرف أهله. Go and find out where is haqq and where is haqq. Then you will find the people who follow the haqq. Go and understand what is batil, and then you will see those who are followers of batil. Understand what is haqq and what is batil, and then you will know. Then you will come to know the hadith of Rasulullah, where he says, Aliyun ma al haqq, wal haqq ma aliyin. Salawat pardon ek baar. And so the issue of iman is not a simple issue. It is a matter of conviction. You must have yaqeen. Ali doesn't want followers who are not sure about his wilayat. And so our iman has to be based on the concept of yaqeen. 100% certainty on what we believe in. Now that we have reached this level of, you know, discussion, let me even talk about yaqeen itself. Because my whole purpose, as I said yesterday, is just to encourage you to think about this different levels, different stages, that, you know, our life is constant struggle to achieve a higher level. We cannot be static. We cannot stop at one level and say, well, you know, I was born in a Shia family, so that's it. No, you really have to work harder to gain an upper level and then move further up. Even when a person reaches to yaqeen, even yaqeen has different darajat and levels. In hadith and Quran, we are told there are three levels of yaqeen. Ilmu al-yaqeen, aynu al-yaqeen, haqqu al-yaqeen. Ilmu al-yaqeen is the level where the conviction is based on rational basis. Aqli or ilmi bunyad tar. Aynu al-yaqeen is where you have this yaqeen and conviction based on your visual understanding of things. And then you come to the haqqul yaqeen, where you are able to feel the haqq itself and sense it. For example, I don't want to go here and there, I will go to the Quran itself. In Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala talks about two prophets. Although the words are not used in that way, but those are the examples of ilmul yaqeen, aynul yaqeen, and haqqul yaqeen. You know, for example, if there is a mountain, let me just show what is the difference in the three. You are standing in front of a mountain and there is smoke coming out from the other side of the mountain. When you look at the smoke, what does your mind say? If there is smoke from other side of the mountain, there must be fire there. You have not seen the fire. But you look at the smoke and you say, this is the dalil for the fire. This is the proof that there is fire over there. This is known as ilm al-yaqeen. Then you travel and you go around the mountain from where you saw the smoke. Then you see the fire itself. Now your yaqeen has increased. Now your ilm al-yaqeen has become ayn al-yaqeen. You have seen the fire itself. But then you thought maybe, you know, they are maybe making a movie or something, maybe it's not true. He goes there and puts his finger there. And he feels the sensation of burning. Now his yaqeen becomes haqqul yaqeen. He can sense it. He can feel it. Let us go to the example of aynul yaqeen. There was a Nabi, not mentioned in the Quran, probably it was Hazrat Uzair, according to riwayat, in Surah Baqarah, where the story goes that he passed by a village which was in total ruins. The house has gone down, everything had decayed. And he just started, he was traveling on his donkey with his provision of food. And he had this thought in his mind, where he says in Quran, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha. How is Allah going to, you know, bring these dead people back to life? They have died for so many centuries now. They have decayed, turned into dust and khak, and nothing is there. This thought came to his mind. Allah subhanahu wa ta'ala, as a response to what he thought in his mind, made him sleep for a century. Then he woke up, and Allah asked him, how long you have been here? And he says, maybe I was tired and slept for a few hours or something. Allah said, no, you have been here for 100 years. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, look at your food. You are, you know, carrying food with you, but the food has not decayed. Means Allah subhanahu wa ta'ala has a ability to preserve something if he wants to preserve. But then it says, وَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ in the Quran. Look at your donkey that you are riding on. Your donkey has died. Even the bones of the donkey has turned into dust. It has decayed totally. Then Allah says, now look at it. I am going to resurrect this, your donkey which has died, right in the front of your eyes. وَنْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِذُهَا ثُمَّ نَكْسُوحَ لَحْمًا. Look at that donkey, how we put the bones together. And once the bones were put together, then Allah says, see how the flesh is coming on it. And then the donkey became alive. This is how Allah subhanahu wa ta'ala demonstrated to this Nabi, just as I can resurrect your donkey which had died after 100 years, I am able to resurrect human beings even after centuries. This Nabi, being a Nabi, had ilm and yaqeen about Qiyamah. He didn't doubt the power of Allah subhanahu wa ta'ala. But his ilm and his yaqeen was at the level of ilm al-yaqeen. Now that he saw the Qiyamah, the ihya of mayyit, resurrection of a dead body, in front of his eyes, his yaqeen turned from ilm al-yaqeen to ayn al-yaqeen. He was able to see the demonstration of the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa rahmatullahi wa barakatuh. In the same story, then Allah continues another story. And that is of haqqul yaqeen. And there the name has been mentioned. That is Hazrat Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam was passing by a river or a sea, and he saw an animal dead, half in the water, half on the land. The fish were eating the flesh of that animal from the water, and the land animals were eating the flesh from the land. And he started thinking, you know, if Allah has to do the Qiyamah, bring dead back to life, what will happen to this kind of situation? And so he basically talks to Allah subhanahu wa ta'ala and Ibrahim Khalilullah, one of the Ulul Azm Prophet. He says, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. O Allah, show to me how you are going to bring the mayyit back to life. Doesn't he believe in Allah? And that is why Allah subhanahu wa ta'ala asked him the question, awalam tu'min? Ibrahim, you don't have iman? He had iman. But his iman about Qiyamah, this the concept of bringing a dead back to life, was based on ilm al-yaqeen. Allah had told him, so he was sure about it. And so he responds, of course. He says, Qala bala. He said, yes, I have iman in your power to bring the dead back to life. وَلَكِنْ لَيَطْمَعِنَّ قَلْبِي. I want that itminan of qalb. I want my yaqeen to be elevated to a higher level. So we are talking about the darajat of yaqeen. It's not that, na'uzubillah, that other prophet or Ibrahim didn't have iman. They had iman, but we are talking about elevating the basis of iman. And here what happens? Ibrahim asked for an example. Show me how you are going to do ihya'i mayyit. And Allah subhanahu wa ta'ala says, I'm not going to do it. I'm going to give you the power to do that. In the first case, Allah did it and the Nabi saw. In the case of Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala says, get 4 birds, kill them, mix their bodies, you know, cut them in pieces and bits and, you know, mix them, and then divide them into 4 parts on different mountains. Then Allah says, I give you the power. I give you this ability of saying, قُلْ كُنْ فَيَكُونَ here. Go and call them and you will see they will come to you because you call them, become alive and fly to me, they will become alive and they will fly towards you. And this is what Ibrahim alayhi salam did. Now the ilm of yaqeen of Ibrahim was there on the level of ilm al yaqeen, but by doing it himself, his yaqeen has reached to the level of haqqul yaqeen, where he can feel and himself do this process of bringing dead back to life. Salawat on the Iqbala. And so even among Anbiya and Mursaleen, there are darajat on the issue of yaqeen. And the reason I am bringing this issue is just to emphasize this point. Do not consider yourself to be at one level and that's it. Of course we cannot become like them. But we have to realize that the journey is very long. We have to go up and up and up. Because we are followers of the Imam, where we take pride. A Nabi like Ibrahim can still ask for a higher level of yaqeen. From ilm al-yaqeen to ayn al-yaqeen, from ayn al-yaqeen to haqq al-yaqeen. But we take pride that we are followers of the Imam, who used to say, لَوْ كُشِفَ الْغَطَى مَزْدَدْتُ يَقِينًا. If all the hijabat are raised, if all the veils are lifted from my eyes towards the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, my yaqeen will not be increased even a bit. Salawat on the Iqbala. Am Ali ke maanne wale. Anbiya mein bhi darajat hain. یقین میں بھی درجات ہیں. ہر نبی ہر درجے پہ نہیں ہے. امیر المومنین کا یہ دعویٰ ہے اپنے جگہ پہ کہ ان تمام حجابات کو ہمارے نظروں سے آپ اٹھا بھی دیں تو ہمارے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ علی اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی ایک بہت مشہور سنی عالم ہیں, جنہوں نے نحو البلاغہ کی کومنٹری لکھی ہے 20 جلدوں میں. سنی عالم ہے لیکن بہرحال علی کی معرفت ہے, اسلام علمی ضرور ہے, وہ جاننے اور ماننے کا فرق اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ پہلی جلد میں جہاں امیر المومنین کی سیرت اور فضائل کا ذکر کرتے ہیں, وہاں یقین کی بات انہوں نے کی ہے اور ایک روایت بیان کرتے ہیں جہاں امیر المومنین کا یہ قول ہے, لو کشف الغطا مزدقت یقینا. وہاں یقین کی بحث میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اسلام کی خدمت میں کسی نے جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پانی پر چلتے تھے, he used to walk on water. اور یہ ہے, عیسائی بھی مانتے ہیں اور ہمیں بھی ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بہرحال نبی تھے, خداوند عالم نے انہیں قوت اعجاز دی ہے. لیکن جب اس صحابی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں, تو رسول اسلام نے ایک تبصرہ کیا, لو زاد یقینہ لمشى على الہوا. اگر عیسیٰ کا یقین ایک درجہ اور بلند ہوتا تو پانی کے بجائے ہوا میں چلتے ہوتے. عیسیٰ کے بارے میں بھی خود رسول اسلام کہتے ہیں کہ اگر ان کے یقین کے درجات میں تھوڑا اضافہ اگر ہو جاتا تو عیسیٰ صرف پانی پر نہ چلتے بلکہ ہوا میں چلتے. جنگ خیبر میں آپ یہ تو سنتے ہیں کہ امیر المومنین نے باب خیبر کو اٹھایا تھا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے براق ہے. اور جب علی سے پوچھا گیا کہ کس قوت کی بنیاد پر اسے اٹھایا ہے, علی نے کہا یہ ہمارے بدن کی قوت نہیں تھی, یہ خداوند عالم کی دی ہوئی قوت تھی. در حقیقت یہ ید اللہ تھا جس نے اٹھایا, لیکن اس سے بڑھ کے اب فضیلت جو ہے, یہ قلعہ خیبر جو ہے اس کے چاروں طرف خندق کھدی ہوئی تھی. امیر المومنین نے جس در خیبر کو جب اکھاڑا ہے, ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک پل بنایا جائے تاکہ مسلم افواج خندق کی ایک طرف سے دوسری طرف جا سکیں. وہاں اس وقت پل نہیں تھا کیونکہ انہوں نے خطر ختم کر دیا تھا یہودیوں نے. امیر المومنین خندق میں اترتے ہیں, اس درے خیبر کو اپنے ہاتھ میں لیا, لیکن وہ خندق کے دونوں دہانے کو پر نہیں کر سکا. جیسے فلوٹنگ بریج ہوتی ہے نا, امیر المومنین نے اس کو ایک کونے پہ رکھا, مسلم سپاہی اس پر کھڑے ہوتے تھے, پھر امیر المومنین اس دروازے کو دوسرے کنارے پہ لگاتے تھے اور یہ مسلم افواج اترتے تھے. ایک صحابی نے جب اس منظر کو دیکھا ہے تو رسول اسلام کی خدمت میں وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ علی کی قوت بازی کو دیکھیں. اس وقت رسول نے کہا کہ تم علی کے قوت بازو کو دیکھ رہے ہو, علی کے قدموں کو دیکھو, علی ہوا میں چل رہے ہیں. اس لیے کہ خندق اتنی ڈیپ تھی, علی ہوا میں چل رہے تھے اس دروازے کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. تو یہ جو یقین کی بات ہوتی ہے, درجات یقین کی بات ہوتی ہے, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں, لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے جس لیول کا ہے, اپنی صلاحیت اور ظرفیت اہلیت کے لحاظ سے ہم کوشش کریں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے. صلوات پڑھنے ایک بار. اسلام اور ایمان کے بعد تیسرا مرحلہ اس سیر کمال میں قنوت ہے. خداوند عالم نے اس آیت میں جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنی ہے, ارشاد ہو رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, کہ وہ مسلمان مرد اور عورت, وہ مومن مرد اور عورت, اور اس کے بعد قانتین والقانتات. قنوت سے مراد اطاعت, یعنی وہ مرد اور وہ عورت جو اطاعت کریں. پہلا مرحلہ اسلام کا ہے, دوسرا مرحلہ ایمان کا ہے, تیسرا مرحلہ قنوت کا ہے. اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مراحل کمال میں اس مرحلے پہ پہنچے کہ ایمان کے بعد ہم اطاعت کریں اللہ اور رسول اور امام کی. کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے, عقیدہ ہے, کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں, صرف ایمان بذات خود کافی اس لیے نہیں ہے کہ ایمان کا ثبوت اور ایمان کی دلیل جو ہے ہمارا عمل ہے. عمل کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. آپ دیکھیں اسی آیت کی طرف ہم دوبارہ جانا چاہیں گے, سورہ حجرات کی, جہاں ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومنین کی فضیلت میں ایک ایمان کا ذکر ہے, وہ ایمان جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو, اور فوراً بعد میں جہاد کا ذکر ہے. عمل کے پہلو کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے خاطر محنت کریں, قربانی کے لیے بھی تیار ہوں, اولئک هم الصادقون, یہی لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں. خود قرآن میں بھی آپ اگر اس کو دیکھیں, قرآن میں کبھی بھی آپ کو ایمان عمل صالح کے بغیر نہیں ملے گا. ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا الذین آمنوا و عمل الصالحات, ہر جگہ. تو جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کا بھی ذکر ہے. تو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ بھئی ایمان کافی ہے, نہیں, قرآنی اعتبار سے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے. یہ دلیل ہے ہمارے ایمان کے سلسلے میں, اور اسی لیے ہماری وہ مشہور آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اطاعت ہمارے دین اور مذہب کی بنیاد ہے. صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی پیروی کرنا, یہی در حقیقت معنی تشیع ہے. شیعہ سے مراد وہ جو پیروی کرتا ہو علی کی. لیکن اس سلسلے میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح क्योंकि पहला सवाल हमारा यही था कि ईमान बजाते खुद काफी है या नहीं, हमने कहा नहीं। लेकिन इसको आप पलट दे सवाल को, आया नेक अमल बजाते खुद काफी है ईमान बगैर? आजकल बड़ी बहस चल रही है ना, खुसूसन इंटेलेक्चुअल्स में, कि भाई अच्छा इंसान है भले खुदा को न मानता हो, खैरात करता है, अगर नेक अमल करता है, चैरिटेबल इंसान है, खुदा को नहीं मानता है, तो ये जन्नत में जाएगा? प्रॉब्लम ये है कि हम जिस जाविये निगाह से, जिस पर्सपेक्टिव से मामलात को से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो सेम पर्सपेक्टिव नहीं है जो खुदा का है। एक बहुत बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं हमारे इस सदी में, अल्लाम शहीद मुर्तजा मुताहिरी, उन्होंने इस मसले को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है कि दो पर्सपेक्टिव है नेक अमल के, एक है हुस्न फ़िली और एक हुस्न फ़ाइली। इंसान चूंकि महदूद है, लिमिटेड है अपने नॉलेज के लिहाज से, हम सिर्फ जाहिर अमल को देखते हैं। किसी ने नेक अमल किया, हमें मालूम नहीं है ये क्यों इसने किया है, उसकी नीयत क्या थी, मोटिवेशन क्या है इस अमल के पीछे, ये हमें नहीं मालूम है। न हम में ये सलाहियत है कि किसी के दिलो दिमाग में उतर के हम देखें। हम सिर्फ जाहिर को देखते हैं, उसने अच्छा काम किया है, उसे हम अच्छा इंसान मानेंगे। लेकिन कयामत के दिन खुदावंद आलम उस जाविये निगाह से नहीं देखता है, वो हुस्न फ़ाइली के एतबार से नहीं देखता है, वो हुस्न फ़ाइली के एतबार से देखता है। इसलिए कि खुदावंद आलम के पास वो लिमिटेशंस नहीं है, खुदा ये जानता है कि इसने नेक काम किया है, लेकिन नेक काम की बुनियाद क्या है। खुदावंद आलम की नजर से अमल की कीमत नीयत पर डिपेंड करती है। हम और आप जब फैसला करते हैं सिर्फ अमल को देखते हैं, इसलिए कि हमारे पास कुव्वत नहीं है कि किसी की नीयत को हम समझ सकें। लेकिन खुदावंद आलम अमल को वैल्यू देता है करने वाले की नीयत की बुनियाद पर। सलावात पढ़ने एक बार और। और आप देखेंगे कुरान में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि जहां खुदावंद आलम ने नेक आमाल को कबूल किया है ईमान बगैर। नेक अमल की कबूलियत की शर्त ईमान है। अक्सर आयात मिलेंगी, वमन यअमल मिन الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن, कि जो भी नेक अमल बजा लाए, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह हुआ मुमिन। लेकिन शर्त अल्लाह ने हमेशा लगा दी है, बशर्त है कि वो साहिब ईमान हो, तब हम कबूल करेंगे। तो ईमान दर हकीकत शर्त है कबूलियत आमाल सालेहा की। एक और पॉइंट इस सिलसिले में देख लें मजलिस के अख्तिताम से पहले, कि ईमान और अमल, अमल की वैल्यू ईमान पर डिपेंड करती है। हमने नमाज पढ़ा और सलमान फारसी ने नमाज पढ़ी, वजू वैसे ही उसी तरह से किया जिस तरह से उन्होंने की थी, अजकार वही हैं जो उन्होंने पढ़े हैं, लेकिन क्या हमारी नमाज सलमान फारसी की नमाज एक हो जाएगी? नहीं, वो ईमान के दसवें दर्जे पर फायज हैं, हम शायद अभी एंट्री लेवल पे हैं। तो जाहिरन हमारी नमाज और सलमान फारसी की नमाज जाहिरी एतबार से एक है, लेकिन ईमान के दर्जात के लिहाज से उनको जो सवाब मिलेगा उस नमाज का वो कुछ और होगा, और हमें जो सवाब मिलेगा वो अपने दर्जे के लिहाज से मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे ईमान के बुनियाद पर। ये ना समझें कि दो मोमिन के आमाल जो हैं बिल्कुल बराबर हैं। और इस सिलसिले में अगर आपको मिसाल देखना हो, बाहर आना मजबूर है, क्या करें, सिवाय अली के और हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आप देखें जंग खंदक में जो मामलात हुए हैं, आप जानते हैं, वाकयात जानते हैं। सिर्फ इशारा करते हुए रसूल इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन की जो तारीफ की है, वो तारीफ यही है कि ज़रबत अली यौम अल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। अली की एक ज़रबत खंदक के दिन जिन और इंस के इबादात से भी अफजल हैं। करोड़ों की तादाद में इंसान हैं, करोड़ों की तादाद में जिन भी होंगे, शुरू से आखिर तक जितने इबादात एक तरफ रखिए, अली की एक ज़रबत को दूसरी तरफ रखिए, रसूलुल्लाह कहते हैं ये ज़रबत अफजल है। उस दिन हुआ क्या था? क्या अली को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी? کیا جنگ خندق میں علی کو زیادہ محنت کرنی پڑی تھی؟ نہیں، ایک ضرب چلائی بس، کتنی محنت لگی ہوئی ہے، سیکنڈز کی بات ہے، لیکن اس عمل کی ویلیو رسول اسلام کی نظر میں افضل من عبادت ثقلین، اس لیے کہ ہم اور آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ضربت چلی ہے، ایک وار ہوا ہے علی کے ہاتھ سے، لیکن اس ایک عمل کے پیچھے وہ بنیاد ہے برد الایمان و کلہ، کل ایمان کی بنیاد پر علی کا ایک عمل افضل من عبادت ثقلین ہو جاتا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. تو عمل کی بنیاد ایمان پہ ہے، عمل کی قبولیت کی بنیاد ایمان پہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ لازم ہے کہ اسلام کے ساتھ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ اطاعت اور عمل صالحہ بھی ہو. صلوات پڑھنا ایک بار اور. نیک اعمال میں ائمہ نے کہا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ہر نیک عمل کے بعد ایک اور اعلی تر نیک عمل ہے. انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے کیا ہے بس، اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ بڑھ کے کر سکتے ہیں. لیکن پھر امام نے کہا کہ سوائے شہادت کے، انسان جب اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. ہر عمل کے اوپر عمل ہے سوائے شہادت کے. شہادت بھی برابر نہیں ہوتی. اصحاب رسول بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، امیر المومنین کے ساتھی بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، امام حسن کے اصحاب بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، لیکن حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یہی کہا تھا نا کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے وہ اصحاب ملے ہیں جو میرے نانا کو نہیں ملے تھے، میرے بابا کو نہیں ملے تھے، میرے بھائی کو نہیں ملے تھے. شہید تو سب ہیں، کربلا کے اصحاب بھی شہید ہیں، رسول اللہ کے اصحاب میں بھی شہداء ہیں، لیکن جو مرتبہ شہداء کربلا کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ کچھ اور ہے، اور جو دوسرے شہداء ہیں ان کا مرتبہ کچھ اور ہے. فرق کیا ہے؟ ہر عمل کے پیچھے ایک وجہ ہونی چاہیے، اور اس وجہ اور بنیاد پر آپ اس عمل کی قدر و قیمت لگا سکتے ہیں. جتنے وہ اصحاب جو رسول کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں، جو علی کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں، امام حسن کے سائے میں شہید ہوئے ہیں، یہ وہ شہداء تھے کہ جن پر بیعت واجب تھی. ان کا فرض ہوتا تھا کہ یہ جہاد کے لیے تیار رہیں، امام یا رسول کی حفاظت کریں، یا اس پروسیس میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں. لیکن شب عاشور کیا ہوا تھا؟ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے بیعت کو اٹھا لیا تھا. اصحاب رسول بھی شہید ہوئے، اصحاب علی بھی شہید ہوئے، اصحاب حسن بھی شہید ہوئے، لیکن سب پر وہ بیعت کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا فرض بنتا تھا. لیکن شب عاشور جب یقین ہو گیا حسین کو کہ اب جنگ ہو کے رہے گی، ایک خیمے میں تمام اصحاب اور بنو حاشم کے مردوں کو جمع کرتے ہیں. یہ خیمہ اتفاق سے وہی خیمہ تھا جس میں مشکیزہ رکھے جاتے تھے، لیکن شب عاشور اب پانی نہیں تھا، لہذا اس خیمے کا یوز جو ہے امام نے بدل دیا، وہی گیدرنگ کی اپنی، اور تمام اصحاب سے کہا کہ دیکھو جی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ان سے تم سے کوئی مطلب نہیں، اور یہ مت سمجھو کہ اگر تم ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے تو تم سے کوئی سوال ہوگا قیامت کے دن، بلکہ ہم اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، ہم بھی نہیں پوچھیں گے، جاؤ. نہ صرف یہ کہ تم چلے جاؤ رات کی تاریکی میں، بلکہ بنو حاشم کے ہمارے افراد کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. حضرت علانہ حسین جب بیعت کو اٹھا لیا گیا ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ اس مجمع میں ایک آدمی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم چلے جائیں گے، بلکہ سب نے، جناب زہیر قین اٹھے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ اٹھے ہیں، مختلف اصحاب کے بزرگ اٹھے ہیں اور سب نے یہی کہا ہے کہ حسین آپ تو صرف ایک بار مرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر خداوند عالم ہمیں 70 بار زندہ کرے اور ہر شہادت میں ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور 70 بار مرنے کے بعد بھی جب زندہ کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جناب عباس بنو ہاشم کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، عباس نے وہی جملہ کہا تھا کہ حسین آپ کے بعد زندہ ہو کے کیا کریں گے، اس زندگی میں مزہ کیا ہے جہاں حسین نہ ہو۔ اور اسی اعلان وفاداری کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے جو بہت کم تاریخ میں نظر آتا ہے، کہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو، اور جب اصحاب نے آنکھوں کو اٹھایا ہے تو دیکھا ہے کہ جنت کے وہ مناظر نظر آئے۔ عزاداران حسین، ان اصحاب حسین کو علم یقین تھا اپنی عاقبت کے بارے میں، علم الیقین پہلے بھی تھا کہ ہم شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، لیکن حسین نے جب وہ منظر دکھایا ہے تو ان کا علم الیقین عین الحق الیقین میں بدل جاتا ہے، اپنی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں وہ مقامات جو خداوند عالم نے ان کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ حسین، اصحاب حسین کی عظمت کا ذکر واقعہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور امام ششم نے صحیح معنوں میں زیارت وارثہ میں جو فقرات ملتے ہیں کہ اصحاب حسین نہ صرف آپ پاک و پاکیزہ ہوئے بلکہ وہ مٹی بھی جہاں آپ دفن ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی شہادت کی وجہ سے پاک و پاکیزہ بنی۔ یہ جو تربت کا مسئلہ ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ان کی عظمت کا اندازہ ہو، ان کی شہادت کو ہر نماز میں بھی ہم یاد رکھیں۔ اور وہ جو جملہ ہے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مرتبہ ہے جو عظیم مرتبہ ہے جس پر یہ فائز ہوئے ہیں۔ لیکن آج صرف ہم دو ذکر کرنا چاہیں گے کہ یہ جذبہ وفا جو ہم دیکھتے ہیں یہ صرف مردوں تک محدود نہیں تھا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں ہم 10 دن میں بھی اصحاب کی قربانیوں کا بھی کہ مختلف مناظر کو پیش کریں، لیکن دو منظر آج ہم پیش کرنا چاہیں گے، ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے خاندان کے سے مشہور لوگوں میں سے تھے۔ خواتین میں خاتون ہیں، اصحاب میں کچھ ایسے تھے جو اپنے ازواج اور بچوں کے ساتھ آئے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی کے شہادت کے بعد تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک کم سن جوان نوجوان بچہ اپنے کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے حسین کے سامنے آتا ہے اور اس نے جہاد طلب کرتا ہے کہ مولا ہمیں اجازت دے، ہم آپ کے لیے جا کے اپنی جان کو قربان کریں۔ امام نے جب غور سے دیکھا تو کہنے لگے تم تو وہی ہو جس ابھی تمہارے بابا کی شہادت ہوئی، ابھی بابا کی شہادت ہوئی ہے، یقیناً تیری ماں کے لیے تم ہی تو شوہر کی یادگار ہو، یقیناً وہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ تم جاؤ اس مقصد کے لیے۔ اس وقت وہ بچہ کہتا ہے مولا میری ماں نے اس کمر بند کو باندھا ہے اور تلوار کو لگا کے بھیجا ہے کہ ہم جا کے اپنی قربانی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عزاداران حسین، یہ جذبہ وفا ہے ان خواتین کی جو کربلا میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جزائے خیر کی اس بچی کی ماں کے سلسلے میں، اور وہ کم سن جوان جاتا ہے، کتنی دیر تک وہ جنگ لڑ سکتا جب اس کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ عزاداران حسین، وہ جو قاتل تھا آتا ہے اس بچے کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے، خیمے کے پردے پر ماں کھڑی تھی اپنے نوجوان کی شہادت کے منظر کو دیکھ رہی تھی، قاتل کی نظر بھی وہاں جاتی ہے، وہ سر کو اٹھا کے ماں کی طرف پھینک دیتا ہے۔ عزاداران حسین، اس صحابی کی زوجہ نے اپنے اس نوجوان بچے کے سر کو اٹھایا اور بوسال دیا، لیکن پھر پھینک دیتی ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہم نے راہ خدا میں دے دیا ہے اسے ہم واپس نہیں لیتے ہیں۔
عبداران حسین، یہ جذبہ کربلا کی عورتوں میں بھی تھا، کربلا کے بچوں میں بھی تھا، کربلا کے بزرگ میں بھی تھا، کربلا کے ان لوگوں میں سے تھا جو عمرا تھے، جو غلام میں بھی یہ جذبہ نظر آتا ہے۔ ایک اور صحابی کی شہادت کا ذکر کر کے مجلس کو ختم کرنا چاہیں گے۔ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام جناب جون ہے، یہ ابو ذر غفاری کے غلام تھے اور مالک سے تشیع کا سبق سیکھا تھا، اور جناب ابو ذر کی وفات کے بعد اپنے کو علی کے گھرانے سے منسلک کر دیتے ہیں، خدمت میں زندگی گزار دی، پھر امام حسن سے منسلک ہو گئے اور پھر حسین سے منسلک ہو گئے۔ یہاں تک کہ امام جب روانہ ہوئے ہیں سفر میں تو جون ساتھ ساتھ کربلا تک آئے۔ جب اصحاب کی شہادت کی باری آتی ہے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ جون جو حبشہ کے غلام تھے حسین کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی چاہتے ہیں وہ مرتبہ حاصل کرے جو اصحاب نے حاصل کیا ہے۔ مولا نے جون کی ضعیفی کو دیکھا، خدمات کو یاد کیا اور کہنے لگے جون تم نے میرے خاندان کی خدمت برسہ بر کی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس مصیبت میں تم گرفتار ہو۔ جون اصرار پر اصرار کرتے رہے، مولا انکار پر انکار کرتے رہے، لیکن جون امام کی نفسیات سے واقف تھے۔ آخر میں ایک اتنا ایسا سخت جملہ کہتے ہیں جہاں یقین تھا کہ مولا انکار نہ کریں گے، کہتے ہیں مولا یقیناً میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، ہم غلام ہیں، لیکن اطمینان نہیں ہوگا جب تک میرا خون آپ کے خون سے نہ مل جائے۔ اس وقت مولا نے جان کو اجازت ضرور دی ہے، جان جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور جب شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جان کے لاشے پر آتے ہیں، امام نے کسی بھی اس لاش پر دعا نہیں کی ہے، لیکن جون کے لاش پر کھڑے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوندا جون کے چہرے میں نور پیدا کر دے، خداوندا جون کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے، اور انہیں میرے نانا کے ساتھ محشور کرنا۔ وہ جملہ جون کا امام کے ذہن میں اس وقت تھا، لیکن ہم جون صرف اتنا کہیں گے جون آپ کتنے خوش نصیب تھے، آپ کے لاش پر دعا امام نے کی ہے، لیکن ہائے وہ حسین مظلوم جب شہادت ہوئی ہے وہاں کوئی نہ تھا، ہاں ایک بہن تھی جو تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، ہاتھوں کو بلند کرتی ہے خداوند اس قربانی کو قلب قبول فرما۔ لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا وندہ اس قول کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
ہر سمت ہے شور و بکا، ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا، ماہ محرم آ گیا، ماتم ہے سرور کا بپا، ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے روب کا، ہر سمت ہے محرم آ گیا، یہ دن وہ ہیں جن میں کبھی تھمتے نہیں اشک نبی، اے سر فگریاں فاطمہ، ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے ہر سمت ہے شور و
محرم آ گیا،
عباس اور گرز و تبر تیغے ہیں اور شہدا کے سر، عباس اور گرز و تبر تیغے ہیں اور شہدا کے سر، اے ریت اور تن شاہ کا ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا، ماہ محرم اکبر کا سینہ اور سینہ ناوک ہے اور ابرو کما، اکبر کا سینہ اور سینہ ناوک ہے اور ابرو کما، کٹ جائے گا سر شاہ کا، ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے روم کا
محرم آ گیا،
ہر
سمت ہے روم
کا
محرم آ گیا،
گھوڑے ہیں اور لاش حسین، زہرا ہے اور اب شور حسین، گھوڑے ہیں اور لاش حسین، زہرا ہے اور اب شور حسین، اے آگ اور عصمت سرا، ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے آ گیا، سمت ہے شور و بکا،
محرم آ گیا،
اب ہے اسیری اور حرم، بچوں کو ہے سیلی کا غم، اب ہے اسیری اور حرم، بچوں کو ہے سیلی کا غم، اب قتل ہے سادات کا، ماہ محرم آ گیا، ہر سمت ہے خیمہ ہے اور جلاد ہے، زنجیر اور سجاد ہے، خیمہ ہے اور جلاد ہے، زنجیر اور سجاد ہے، اہل حرم اور ہے جفا، ماہ محرم آ گیا، ہے ظلم اور بنت علی، زینب ہے اور ہے بے کسی، ہے ظلم اور بنت علی، زینب ہے اور ہے بے کسی، ہے دست شمر اور ہے ردا، ماہ محرم آ گیا،
محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا، ماہ محرم آ گیا۔
زینب کے بازو اور رسن بے چادری ہے اور حرم زینب کے بازو اور رسن بے چادری ہے اور حرم اب ہے ستم و حسرتا ماہ محرم آ گیا ہر سمت ہے شوروں کا
ماہ محرم
آ گیا
ہر سمت
ہے شوروں کا
ماہ محرم آ گیا
بازار ہے اور بیبیاں دربار اور سیدانیاں بازار ہے اور بیبیاں دربار اور سیدانیاں اب ہے غضب کا مرحلہ ماہ محرم آ گیا ہر سمت ہے
گیا ہر سمت ہے شور و بکا ماہ محرم آ گیا یا حسین 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 یا حسین
کوئی حسین سا سجدہ بلا ادا تو کرے 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 شہید کون سا گزرا ہے پورے عالم میں
شہید کون سا گزرا ہے پورے عالم میں
سینہ کی نوک پہ جو ذکر سینہ کی نوک پہ جو ذکر لا الہ تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بلا ادا 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 تو کرے
لب فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے لب فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے عباس جیسی جہاں میں عباس جیسی جہاں میں کوئی وفا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بلا ادا 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 تو کرے
علم کے نیچے جو مانگو قبول ہوتی ہے علم کے نیچے جو مانگو قبول ہوتی ہے خلوص دل سے کوئی شخص خلوص دل سے کوئی شخص سے گر دعا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بلا ادا
تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے میں بابا آپ کا بیٹا ہوں گو کے اصغر ہوں میں بابا آپ کا بیٹا ہوں گو کے اصغر ہوں کہو نہیں سے ستم کی کہو نہیں سے ستم کی وہ انتہا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا 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 تو کرے کہاں سے لاؤ گے ایسا جگر جو دی کے لیے کہاں سے لاؤ گے ایسا جگر جو دی کے لیے اثر سے پہلے بہت اثر سے پہلے بہت تو جو جدا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا 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 تو کرے کیا حسین نے جیسے ہے صبر کربل میں کیا حسین نے جیسے ہے صبر کربل میں امیر صبر پہ یوں کوئی امیر صبر پہ یوں کوئی ایک دفعہ تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
صل محمد وآل محمد صلوات دعا شفاء مريض